اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے جیسے حقر عرض کرتا رہتا ہے انداز بدل بدل کے بدل بدل کے سمجھایا. ایک روایت میں کیا ارشاد ہے کہ جب انسان دنیا سے انتقال کرتا اور چھوڑ کے دنیا کو جاتا ہے تو وہ تین چیزیں اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، ایک تو اس کا مال، اور دوسرے اس کے اہل و عیال اور دوست احباب وغیرہ، اور تیسرے میرے دوستو اس کے اعمال. یہ جو دو ہیں یہ تو یہاں رہے اور وہ جو تیسرا ہے وہ ساتھ گیا. یہ بھی دل کا ایک عمل ہے کہ دل کے اندر اس نے ایمان کامل، محبت راسخہ قویہ اس کو ملی ہو دوستو تو اس کو وہ ساتھ لے کے جاتا ہے. اور وہی ایمان، یاد رکھیے، قبر میں اگر دنیا میں کوئی رٹتا رہے لیکن دل میں اس کے ایمان موجود نہ ہو تو قبر میں وہ جواب نہیں دے سکے گا. جب فرشتہ پوچھے گا ما دینو مر رب، تیرا دین کیا اور تیرا رب کون، اور یہ شخص جو تمہیں نظر آ رہا ہے جو تمہارے درمیان مبعوث ہوا کون ہے تم جانتے ہو، تو وہ جو دل کے اندر رچا بسا ایمان ہے میرے دوستو اس وقت اس حقیقت کا پتہ چلے گا. یہ جو اولیاء اللہ، علماء، صلحاء کہتے رہتے ہیں دل بناؤ دل بناؤ دل بناؤ، یعنی دل کے اندر ایسی محبت راسخہ، ایسا ایمان راسخ پیدا کرو جب دنیا سے جاؤ قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی اور ہر قدم پر میرے دوستو وہ ساتھ ساتھ ہو. بلکہ دل بنانے کی صورت یہ ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا اس وقت بھی زبان سے وہی چیز نکل کے سامنے آتی ہے میرے دوستو جو کہ دل میں ہوتی ہے. اس وقت انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دل کے اندر جو رچی بسی چیز ہے بس زبان کے اوپر وہی آتی ہے. اگر اللہ کا نام، اس کی محبت، اس کی عظمت دل میں رچی بسی ہو تو یہاں بھی وہی کام آئے گی میرے دوستو. اور پھر قبر میں جیسے حضرت فرما رہے ہیں، آج جنازہ داخل ہوا خاک تن قبر میں شامل ہو گئی، لیکن جو دلوں میں اللہ کی محبت رکھتے تھے وہ ساتھ لے گئے، وہ ساتھ لے گئے، باقی سب کچھ اہل و عیال، مال، اولاد سب یہاں رہ گئی. زبان حال سے مردہ کیا کہتا جاتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو، شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو، شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. اور حضرت والا کے واز میں یہ شعر کے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مبیض کفن تھا، جو قبر کو ہم ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. دنیا میں کتنے رچ بس کے رہتے ہو، کیسی شاہی زندگیاں ہو میرے دوستو، لیکن ہم جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، جی من مات فقد قامت قیامته، جو مرا گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اب قیامت تک اسے عمل کا کوئی چانس نہیں، عمل کا کوئی موقع نہیں ہے. اسی لیے دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا. اور میرے دوستو دنیا کی یہ گھڑیاں جس دن ختم ہوں گی، جو ساتھ لمحہ جس وقت آخری ہوگا، اب دار الجزا شروع ہو گئی. اسی سے پہلے پہلے میرے دوستو، اسی سے پہلے پہلے اگر انسان ایمان کو اپنے مضبوط کرے، کامل کرے، قلب میں اللہ کی محبت راسخ کرے، توبہ انابت، تو پھر اگر اگلے دن ہی نہیں، اگلے گھنٹے ہی نہیں، اگلی منٹ ہی دنیا سے جانا ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کے دنیا سے جاتا ہے، اور وہ قبر میں وہ دل لے کے جاتا ہے جو اس کے قبر میں ساتھ، جنت میں ساتھ اور میدان محشر میں ساتھ. اسی کو حضرت والا اس شہر میں فرمانے گویا تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی آہیں ہیں یہ بھرنا سیکھ لو، اور دل کو ایسا بنا لو اس سے پہلے کہ تمہارا بدن اس قبر کی خاک میں جا کے خاک کا ایک ڈھیر بن جائے. آج تک کتنے گئے میرے دوستو، نام روشن ہے اور باقی ہے آج تک انہی کے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ پر فدا کیا. صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تمام صحابہ کرام، امت کے اولیاء، آج بھی ان کا نام ایسے لیا جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے ابھی زندہ ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہم یہاں ایک جگہ بیٹھ کے نام لیتے ہیں لیکن دنیا بھر کے ملکوں میں اگر یہ آپ کو کہا جائے کہ شاید 24 گھنٹے ہر وقت کہیں نہ کہیں ان کی کتابیں، ان کی تصنیفات، ان کی تالیفات پڑھی جا رہی ہیں. جتنے اپنے مسلک کے میرے دوستوں جینے والے لوگ ہیں، انگلینڈ میں ہو، افریقہ میں ہو، کہیں ہو، ایک نہ ایک کتاب، کوئی نہ کوئی کتاب جو دین سے ذرا محبت ہے، حضرت تھانوی کی ان کے گھر میں آپ کو ملے گی. یہ وہ لوگ تھے اہل دل،
جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر فدا کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بقا ملی، بقا اسے کہتے ہیں بقا، ورنہ مرے مر کے مٹی کے ڈھیر ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ، رؤساء، اغنیاء دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا میرے دوستو کوئی نام لینے والا نہیں ہے، نہ نام باقی رہتا اور نہ چند دن کے بعد نشان بھی ختم ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت فرماتے ہیں جی عبرت ہے، یعنی ہم سب کے لیے، کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب ہمارا جنازہ قبر میں اتر رہا ہو۔ اسی لیے ایک شاعر بڑا عبرت بھرا شعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست، جب تو جنازے کو اٹھا رہا ہے تو ذرا یہ تصور کر لے کہ آج تو اٹھانے والا ہے اور کل تجھے اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، مستقل اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، صرف انگلش میں وہ الفاظ لکھے ہیں کہ پاس دوے کون، اس کے سامنے نام لکھ دو، پھر قبرستان کا نام، فروم آن ٹو، فلاں فلاں اسٹریٹ سے فلاں گھر سے اٹھایا جائے گا جنازہ، اور ٹو فلاں قبرستان، وہ نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج ہم گزر رہے ہیں اور نام پڑھتے ہیں، فلاں ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، فلاں کل تو ملا تھا یہاں آرام سے، اچھا خاصا تھا، لیکن آج پتا چلا یہاں نام لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں گزرتا کہ شاید ہو سکتا ہے کل کو، اگلے دن جو ہے میرا ہی نام یہاں لکھا ہوا ہو۔ میں نے ایک بار عرض کیا تھا، ایک مولانا تھے میرے ساتھ، تھے ایک جنازے میں، ہم دونوں ساتھ گئے جنازے میں اور نماز پڑھ کے جنازے کی چلے آئے، تدفین سے پہلے چلے آئے، کچھ جلدی تھی تو وہ بھی چلے آئے، میں بھی چلا آیا، ساتھ ہی تھے ہم، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ اسی قبرستان میں اگلے دن مجھے ہی آنا ہے۔ کوئی پریشانی اور تکلیف سینے میں شروع ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور چند گھنٹوں کے اندر دنیا سے رخصت۔ خبر جس کو ملی ہم کو بھی ملی تو ہم حیران ہو گئے کہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک تھے۔ اس لیے یہ گھڑیاں، یہ لمحات زندگی میرے دوستو ہمارے بننے کے ہیں، بننے کے۔ ہم کل کے اوپر ٹال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں توبہ کل کر لوں گا، کل کو ٹھیک ہو جاؤں گا، پرسوں کو ٹھیک ہو جاؤں گا، اگلے سال، اس سال رمضان سے ٹھیک ہو جاؤں گا، جمعے کے دن، بس جمعے کا دن ہے، نماز پڑھ کے پوری پکی سچی توبہ کروں گا۔ ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ اس دنیا کا میرے دوستو بھروسہ نہیں۔ اور حضرت کا یہ لفظ یہاں پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، اس دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ ایسا انسان چلا جاتا ہے، ایسے اٹھ کے چلا جاتا ہے میرے دوستو، کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، لیکن اگر ہم یہ سوچنے لگے شاید کل کو میں ہی جاؤں، تو میرے دوستو سارے واعظ و نصیحت ایک طرف اور یہ اکیلا نہ سے ایک طرف۔ سالکین خطوط میں پوچھتے ہیں نا، حب جا کا کیا علاج، ریاکاری کا کیا علاج، اور میں اس میں مبتلا، مجھے جاہ لگتی ہے دل میں کہ میں جاہ میں مبتلا ہوں، میں لوگوں میں اپنا مقام ڈھونڈنے کی فکر میں ہوں۔ میرے محترم دوستو، جیسے ہی یہ خیال آئے بس ایک سیکنڈ کے لیے، زیادہ غور بھی کرنے کی ضرورت نہیں، دماغ میں زیادہ دماغ کو لڑانے کی بھی ضرورت نہیں، تھوڑا سا سوچ لو کہ میری آخری گھڑی آ چکی اور میں قبر میں اتر رہا ہوں اور قبر میں جا چکا، اور مہینے، دو مہینے، سال گزر گئے، بس اتنی سی بات سوچ لو، انشاءاللہ وہ جا ایسی بھاگے گی کہ آپ کے دل کے قریب بھی نہیں ٹکے گی، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا قبر میں جب گیا کوئی جن سے میں نے بڑی شہرتیں چاہی تھی نام و نمود، کوئی ساتھ نہیں جا رہا میرے، اور قبر میں جا کے اکیلا لیٹ گیا، وہ جو عزتیں چاہی تھی میں نے وہ تو کسی کام میں نہ آئی، کچھ بھی کارآمد نہ ہوئی، میں تو اکیلا اپنی قبر میں اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوں اور اکیلا لیٹا ہوا ہوں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے کیوں اپنے عمل کو ضائع کروں کہ لوگوں کے لیے کوئی کام کروں، اس اللہ کو دل میں رکھ کے میرے دوستو کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی نیکی جب پورا اخلاص ہو پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ قرآن کریم کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں موت و زندگی دی تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم زیادہ کام کون کرتے ہو، زیادہ عمل کس کے پاس ہے۔ فرمایا ایکم احسن عملا، سب سے اچھا احسانی کیفیت والا، اخلاص والا، خالص میری رضا کے لیے کیا گیا کام کون سا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی لیے قیامت کے دن بعضوں کے اعمال تھوڑے ہوں گے لیکن وزن میں بھاری ہوں گے، وزن میں بھاری۔ اس لیے دوستو جو قدم اٹھائے تو پہلے سوچیں کہ اس میں کتنا اخلاص، کوئی غیر یا کسی کو دکھانا یا کسی سے شہرت چاہنا یا نام نمود یا میری چاروں طرف آؤ بھگت کچھ سامنے تو میرے پیش نظر تو نہیں ہے، اپنی بات سے، اپنی تقریر سے، اپنے بیان سے، اپنے کام سے، اپنے اعمال سے، کسی چیز سے بھی اس کا خیال بھی دل میں آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس تصور سے کہ میں خالص اللہ کے لیے کام کروں، میرے دوستو جتنا ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں آپ کو محسوس ہوگا کہ قلب میں اتنے انوار محسوس ہو رہے ہیں، اتنی حلاوت محسوس ہو رہی ہے، اور جس میں غیر ذرا شامل ہوتا ہے اس میں ظلمت اور دوری، ظلمت اور دوری. جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، من ازداد علما ولم یزدد هدا لم یزدد من اللہ الا بعدا. علم میں تو بہت آگے، تقریر و بیان تو بہت، لیکن ہدایت نہیں، اخلاص نہیں، للہیت نہیں، تو کیا نتیجہ؟ لم یزدد من اللہ الا بعدا. وہ بندہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے، قریب نہیں ہوتا، چاہے کتنے بیانات، چاہے کتنی تقریریں، چاہے کتنے وعد نصیحت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جب تم کسی قبر کی طرف جنازے کو اٹھاؤ تو سوچ لیا کرو کہ شاید کل کو تم ہی ہو، تو آج تو تم حامل ہو، کل کو تم محمول بنو. آج تو تم اٹھانے والے ہو، کسی کو تم نے محمول کر رکھا، اٹھا رکھا ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ینفد والنعیم یزول. اے میرے دوست، اس دنیا کے عیش عشرت سے دھوکہ نہ کھا، دھوکہ دھوکا نہ کھا. اے ہے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے میرے دوستو، موت سے پہلے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اور اسی لمحے اسی گھڑی میں اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. قرآن نے کیا تعبیر اختیار فرمائی کہ یہ دنیاوی زندگی متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے. دوستو دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکا اسے کہتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر اندر کوئی نجاست و گندگی کو خراب چیز لگی ہو اور آپ اس کے اوپر چاندی کا ورق لگا دیں اور اس کو ایسے ڈبے میں پیک کر کے رکھیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بہت قیمتی چیز ہے. چاندی کا ورق ہے تو پتہ چلا یہ تو گندی چیز ہے، تو بہت خراب چیز ہے، تو حقیقت کھل گئی، اسے کہا جاتا ہے غرور. میرے محترم دوستو، ہماری آنکھیں جب تک اللہ کے انوار و تجلیات سے ہمارا قلب منور اور روشن نہیں ہوتا، اہل اللہ کی صحبتیں نہیں ملتی، اللہ اور رسول کی تعلیمات کی فضاؤں اور ماحول میں ہم نہیں آتے، یاد رکھنا میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اس دھوکے میں پھنسے ہوئے ہوتے. ہم سمجھتے رہتے ہیں مال و دولت سے کام بن رہا ہے، عزت مل رہی ہے، نہیں، ان سب چیزوں سے نہ کام بنتا نہ عزت ملتی. دوستو اللہ تعالیٰ کو میں نے کتنا راضی کیا، کتنی توبہ کی، کتنا اپنے گناہوں پر نادم ہوا، کتنا گریہ و زاری کی، کتنا میں نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے. سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دنیا متاع الغرور، یہ ذرا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان. اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب فرمایا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به.
شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خون کا سمندر.
سنو داستان مضطر، سنو داستان مضطر،
ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو داستان مجھتے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ لہو لہاں کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، یہ لہو لہاں کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کے، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کے، میں کلی ہوں نا شگفتا، میری آرزو شکستا، میں ہوں ایک ہوش رفتا، میرا درد راز بستا، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، میرے دل میں غم نہاں ہے، میری چشم خون فشاں ہے، میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحہ خواں ہے، میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، میری آہ کا اثر ہے، میرے درد کا سمے ہے، کہ جہاں بھی سنگ دے ہے میرے آنسو سے تے ہے، میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے، میرے بحر و بر کا منظر، میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے، میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کے۔ وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے، میرا عشق بے زباں ہے، کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میرا شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔
یہ اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ خوب سنا کرتے تھے، اس کے بعد میرے خیال میں مولانا ابراہیم کشمیری صاحب نے جو ہے وہ اس کو اس طرح پڑھا تھا، پڑھ کر پھر یہ میرے خون کا بحر احمر، میری حسرتوں کا منظر، میری بے کسی کا منظر، میری وادیوں کا منظر، میری عاشقی کا منظر، میرے بحر و بر کا منظر، کسی بے زبان کا منظر، میرے خون کا سمندر، غم رہنما کا منظر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ حضرت بہت خوش ہوئے تھے، اس طرح پڑھ لیں، سمجھ گئے نا؟ جب وزن کے حساب سے پڑھیں، آج تو آپ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے 15 کلو کم ہو گیا وزن آپ کا، ڈھیلا ڈھیلا جیسے پٹ کر آیا وہ بیوی سے۔ یہ تڑپ تڑپ کے جینا، یہ پڑھ کر پھر اس طرح پڑھیے گا۔
یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا، میری وادیوں کا منظر، میرے خون کا بحر احمر، میری حسرتوں کا منظر، میری عاشقی کا منظر، میری بے کسی کا منظر، میرے بحر و بر کا منظر، کسی بے زباں کا منظر، میرے خون کا سمندر، غم رہنما کا منظر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔
ماشاء یوم آزادی والی کتاب تقسیم تو نہیں ہوئی ہے نا ابھی، پرچہ بھی تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا سا آ جائیں آگے تشریف لیں، کچھ نہیں کہا جائے گا بھائی، آ جائیں کمرے میں بھی جگہ ہے نا، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم
شيخ العرب والعجم عارف بالله مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، اللہ تعالی ہمارے پیارے شیخ کی خوشبوؤں کو پورے دنیا میں قیامت تک سب دنیا کی زبانوں میں پھیلا دے اللہ تعالی، اور جو آگ لگی ہوئی اللہ اس کو اور آگ بھڑکا دے، جو حضرت کے درد دل کا طوفان ہے اللہ تعالی اس میں اور طوفان عطا فرما دے، رات کو بابا کے پاس نسبت مع اللہ کتاب حضرت کی جو ہے نا، کیا نام ہے، آفتاب نسبت مع اللہ، اس میں آخری تقریباً 100 صفحات کے اندر آخری، مجھے اب صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتابیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، معرف مثنوی، اور حضرت نے نام لیا معرفت الہیہ، اور فرمایا اس کے بعد اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اور میں نے میر صاحب سے کہہ دیا ہے کہ آپ میرے تمام درد دل کے امین اور محافظ ہیں، اور آپ اس کو لکھیے اور اپنا صدقہ جاریہ بڑھائیے، تو اب حضرت میر صاحب حضرت والا نے فرمایا کہ وہ لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ میرا بوجھ بہت ہلکا ہو گیا، تو حضرت میر صاحب ماریشس میں جو ہے وہ چند لوگ ملے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت والا کو پہچانا، پہچان مطلب کیا، ظاہری بات ہے یہی جملہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ والے کو کون پہچان سکتا ہے، کہ حضرت نے ہماری حضرت سے جان پہچان ہوئی ان کتابوں کی وجہ سے، پہلے تو اردو میں ہوئی نا، اس کے بعد عربی اور انگریزی، اور یہ تو سب بات کی بات ہے، وہاں منصور صاحب دامت برکاتم شیخ الحدیث پیٹر میرسبرگ ساؤتھ افریقہ، حضرت کے خلیفہ، حضرت کے خادم، حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان سے حضرت والا نے فرمایا اس کا ترجمہ کر دیں، تو انہوں نے جب ترجمہ کیا تو حضرت نے فرمایا بھائی جوش سے ترجمہ کرو نا، تو انہوں نے وہ تو تھوڑا حسین مزاح والے کا، حضرت انگریزی میں جوش ہوتا ہی نہیں ہے، انگریزی میں جوش ہے کہاں، انگریزی میں جوش، پھر حضرت والا کے خادم اور حضرت والا کی رات دن خدمت کرنے والے حافظ ضیاء الرحمان سے حضرت والا نے یہاں کراچی میں انگریزی زبان میں بیان کرنے کے لیے فرمایا، تو حضرت والا کے حکم پر انہوں نے بیان کیا،
ان کے والد صاحب آ گئے تھے حافظ ضیاء الرحمان کے، پھر وہ آخر میں حافظ ضیاء الرحمان سے گلے لگ کر لپٹ کے رونے بھی لگے. تو جب حافظ ضیاء الرحمان صاحب نے انگریزی میں بیان کیا تو اب مجھے یاد نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کے کون صاحب تھے بڑے عالم، تو کوئی مجھے یاد نہیں ہے، مولانا یونس پٹیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ تھے یا مولانا عبد الحمید صاحب، مطلب ان میں سے کوئی تھا. تو انہوں نے کہا حضرت حافظ ضیاء الرحمان نے جو بیان کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ اگر انگریزی میں زبان کرتے تو ایسا ہی کرتے انگریزی میں اگر آپ بیان کرتے تو. اور پھر ہنس کر یہی بات فرمائی ماں منصور صاحب کی کہ انگریزی میں جوش کہاں ہے. پھر حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے فیضان سے جو حافظ ضیاء الرحمان نے تقریر کی اس میں جو ہے وہ جوش بھی تھا ماشاءاللہ. تو بس اصل چیز ہے مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ اگر خوش ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو سب ناراض ہیں. جب دل میں بہار آتی ہے تو پھر سب چیزوں کو بہار نظر آتی ہے، اور جب دل میں اللہ کے غضب کے جوتے پڑتے ہیں گناہوں کی نوسط کی وجہ سے تو پھر ظاہری بات ہے عالم بیابا ہو جاتا ہے. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جس سے اللہ دین کا کام لیتے ہیں اور جس پر شیخ کی نظر اور برکتیں ہوتی ہیں، اس کی نظر اپنے کام پر نہیں ہوتی، اپنے بیان پر نہیں ہوتی، لوگوں کی واہ واہ پر نظر نہیں ہوتی، آسمان والے پر نظر ہوتی ہے کہ جب چاہا بھیک دے دی، جب چاہا بھیک واپس لے لی. اس کو انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں حضرت نے کیا فرمایا. تو یہ کتاب اسلامی مملکت کی قدر و قیمت واضح حسنہ نمبر 109 حضرت کے حیات مبارک میں یہ آخری واسطہ. اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے واضح اختر کے نام سے شروع کیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حضرت کے حیات مبارکہ کے واضح ہیں اور حضرت کے وفات کے وصال کے بعد یہ ہیں. تو یہ اسلامی مملکت کی قدر و قیمت یہ حضرت والا کے حیات میں چھپی، حضرت نے خود دیکھا، بہت دعائیں دی، خوش ہوئے. اور میں عرض نہیں کر سکتا جس دفعہ پہلی دفعہ حضرت نے جب بیان کروایا خانقاہ میں قومیت صوبائیت لسانیت عصبیت کی اصلاح کی کتاب جب حضرت نے بیان کروایا اور حضرت نے نعرے لگوائے من القوم نحن المسلمون، کتنی دیر تک حضرت نعرے لگواتے رہے. اس زمانے میں کراچی میں خون خرابے کا خطرہ تھا. یہ حضرت والا نے پہلے تو بیان کے لیے فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب چیز قتل و خون وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ختم ہو گیا ماشاءاللہ. تو اس وقت حضرت والا مجلس کے بعد جب کمرے میں تشریف لے گئے تو ایک صاحب آئے، وہ بہرحال وہ ان کو بعد میں پتا چلا کہ اس طرح نہیں کرنا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت میں ایک صوبے والے کو شرعی داڑھی نماز کا نشان حضرت سے تعلق کہ حضرت ایک صوبہ جو ہے اس کے سب لوگوں کو میں گالیاں دیتا تھا اور مجھے شدید تیری نفرت تھی، اور مجھے جب پتا چلا کہ قومیت صوبائیت لسانیت عصبیت جو کرتا ہے تو سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے زبان جو ہے واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ اللہ کی پہچان کے لیے ہے، لڑنے کے لیے تھوڑی ہے. بابا کی نشانی پر تو آپس میں محبت ہونی چاہیے، اور یہاں لڑائی جھگڑا قتل خون ہو رہے ہیں. اگر اتنا شوق ہے حضرت نے فرمایا شیطان سے لڑو، نفس سے لڑو تاکہ اللہ والے بن جاؤ. بہرحال یہ کتاب الحمدللہ بہت تقسیم ہوئی اور الحمدللہ تقسیم ہو رہی ہے. انہوں نے آ کر حضرت والا سے کہا کہ حضرت جب آپ اندر تشریف لے گئے تو میں نے خانقاہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں بہت بڑا نالائق ہوں، مجھے اس زبان سے سخت نفرت تھی اور ابھی اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی اس زبان سے. اب حضرت میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں اب تک گناہ کبیرہ کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور پھر اتنی تیزی سے یہ کتاب چھپی ہے، پھر اس کا سندھی میں، پشتو میں، انگریزی میں ترجمہ ہوا. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اس کو مدینہ شریف بھی بھجواؤں میرے احباب کو تاکہ اس کا عربی میں ترجمہ کر کے چھپوائیں. تو کسی نے کہا حضرت سعودی عرب میں اس کی کیا ضرورت ہے، وہاں کوئی زبان وغیرہ کا جھگڑا ہی نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا آپ جو کہا ہے تم لوگوں کو وہ کرو. تو حضرت والا کے وہاں اجازت یافتہ ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، ان کو فون کیا گیا جیسے کوئی اچھل پڑتا ہے نا، تو جلدی بھجواؤ یہاں زیادہ ضرورت ہے. تو وہاں کیا ضرورت ہے، ایک ہی زبان ہے وہاں. تو فرمایا وہاں قبائل کا جھگڑا ہے کہ میں فلانے قبیلے کا ہوں، میں فلانے قبیلے کا ہوں، یہ عجمی ہیں، ہم عربی ہیں. تو جب یہ کتاب کا عربی ترجمہ ہو کر اوقاف کے اندر گیا، جس نے اجازت دینی تھی وہ مولانا حضرت سے عرض کر رہے تھے، حضرت وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ یہ مضمون اللہ نے کس سے لکھا ہے، مجھے اس کا پتا کروا کے دیں. کا پتا کیا کرنا، ہمارے شیخ ہیں. تو کتنی دیر تک حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے رہے. اسی طرح جب 14 نقصانات بد نظری کے اور نظر کی حفاظت کا رسالہ عربی میں شائع ہوا تو شیخ سدیس دامت برکاتم خانہ کعبہ کے امام صاحب، انہوں نے مولانا دودات سے فرمایا کہ اس کتاب کو ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اتنا اس کو پھیلائیں. تو یہ کتاب کا بھی یہی معاملہ، اسلامی مملکت کی قدر و قیمت. اس کا بھی یہی معاملہ ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے دوست ان کے بیٹے کا کل پرسوں ولیمہ تھا یا شاید آج ولیمہ ہے, تو اس کے نکاح کے لیے دوسرے شہر سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو یہ کتاب الحمدللہ تقسیم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عزت کے صدقے. تو ان کو جب یہ کتاب دی گئی تو وہ کتاب پڑھتے گئے روتے گئے, کتاب پڑھتے گئے روتے گئے. اور اس کے بعد کہا کہ میں پاکستان کو بد دعائیں دیتا تھا, پاکستان کو گالیاں دیتا تھا, اور محمد علی جناح کو تو پتہ نہیں کیا کہتا تھا. پھر حضرت کو دعائیں دی. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر چلا گیا, وہاں آدھے گھنٹے تک روتا رہا, ایصال ثواب کرتا رہا. اصل میں اللہ والوں کی دوری اور ان کے غلاموں سے دوری کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہماری نظر اپنی پوسٹ پر, اپنی عقل پر, اپنے مال پر, اپنے تعلق, اپنے پر مطلب نظر رہتی ہے, اور جس نے اپنے پر نظر رکھی وہ اللہ سے دور ہوا. کتنے حضرت فرماتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جائے, ساری دنیا کی جائیداد مل جائے, لیکن جب تک اللہ نہ ملے گا, تو جب گیا اللہ کے بغیر تو اس سے بڑا یتیم مسکین خسارے والا کوئی بھی نہیں ہو. اصل میں جھکنا عاجزی انکساری, کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں اپنے ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہوں. ابھی بوڑھے ایک موریشیس میں ملے اور رو رہے, بیان کے بعد لپٹ کے رو رہے ہیں, کیا بھائی کیا مسئلہ ہے. تہجد گزار کا یہ زنا کے خیالات جو ہیں, 78 یا 80 سال کے ہوں گے مجھے عمر یاد نہیں, تو میرے دل سے نکل ہی نہیں رہے. اب یہ بیان سننے کے بعد دل چاہتا ہے میں مر جاؤں, کہ کتنا بڑا اللہ دل میں ہے ہی نہیں. دل میں تو لیلائیں اور گومت کے مقام بھرے ہوئے ہیں, تو مولا کہاں سے دل میں آئیں گے. دل نہیں ہے جس کا گھر, اسے جانے تو دو. دل ہے جس کا گھر, اسے آنے تو دو. گھر کا مالک ہے نہیں اور گھر کے اندر جالے اور پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے, کون اندر گھسے گا؟ خود سیٹ صاحب بھی نہیں گھسیں گے. تو جب سیٹ صاحب بھی نہیں گزریں گے تو اللہ تو پاک ہے, ناپاک دل میں کیسے آئیں گے. اسی کی منجائی کا طریقہ حضرت نے سکھایا, اور وہی حضرت نے اس مضمون میں فرمایا والذین جاہدوا فینا. کیا عجیب بات, حضرت کو اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اتنے انعامات ملے اور انہوں نے جو مجاہدے کیے, اس مجاہدے کی برکتیں جب ملی اس وجہ سے ملی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے آغوش کے صحبت میں وہ رہے, ورنہ خالی مجاہدہ کرتے تو فائدہ نہ پاتے. فرمایا اسی طرح جو لوگ خالی مجاہدے کر رہے ہیں, جب تک شیخ کا فیضان نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت والا نے یہ فرمائی کہ دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی قد و قامت کے نو مسلم نے انگریزی میں جو تقریر کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ انگریزی میں بیان کر رہے تھے تو ان کے انگریزی کے الفاظ میں ترجمے کے بغیر بھی ایک نور اور اثر محسوس ہو رہا تھا, ایک نور اور اثر محسوس ہو رہا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جن کو اسلام وراثت میں ملا, ابا مسلمان, دادا مسلمان, یعنی مفت میں جن کو اسلام ملا ہے, اور انہوں نے اسلام کے حاصل کرنے میں محنت نہیں کی, تو ان کے ایمان اور اسلام میں درد اور ایمان و یقین کی وہ مٹھاس نہیں آئے گی جو مٹھاس ان کو آئے گی جن کو اسلام کفر کی حالت میں ملا. باپ کافر, ماں کافر, سارا خاندان کافر. ایسے لوگوں میں سے جن کو اسلام عطا ہوا اور پھر انہوں نے اس اسلام پر محنت کی, مجاہدے کیے, گھر سے بے گھر ہوئے, وطن سے بے وطن ہوئے, آج ہمارا کیا حال ہے؟ ولیمے میں اگر نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, گناہ ہے. اللہ ناراض ہو تو نعوذ باللہ بھلے ناراض ہو جائے. اور یہاں گھر بھی گیا, بیوی بچے بھی گئے, ملک بھی چھوڑنا پڑا کتنی بار جو نئے مسلمان ہوتے ہیں, اور ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یہ مہندی میں نہیں ہمارے یہاں تک کیا ہوا, ابھی جو پانچ نکاح ہوئے تھے اس جمعرات کو, اس میں ایک صاحب جن کے بیٹے کا نکاح تھا, گھر جا کر بیٹے سے ڈپٹ کے رونے لگے. حضرت کو تو پتہ نہیں کتنی دعائیں ہیں, حضرت کو دعائیں دینے لگے. کہ کاش کہ حضرت والا کی تعلیمات پہلے پتہ چلتی تو میں اپنے پہلے اس سے پہلے والے بیٹے کے شادی پر 33 لاکھ روپے کا خرچہ نہ کرتا. آج ہمیں جو ہے نا مفت میں ایمان مل گیا, مجاہدہ کون کرے؟ اور مجاہدہ شیخ کے بغیر کیسے ہوگا؟ تو ہم ذرا ذرا سی بات پر برادری کیا کہے گی, وہ کیا کنبا کیا کہے گا؟ اور یہاں حضرت فرما رہے ہیں دیکھو پہلے ہی مجاہدہ ان کا کیا ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے یقین اور ان کے درد دل کی وجہ سے ان کے تقریر میں کیسا اثر ہے. دل کی آواز کچھ اور رنگ رکھتی ہے اور زبان کی آواز کچھ اور رنگ رکھتی ہے. جو آواز دل سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص اثر رکھا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نو مسلم نے کس درد سے بیان کیا کہ ہمارے دلوں کو ہلا دیا. اس کا سبب مجاہدہ اور محنت ہے. جب کوئی نیا اسلام لاتا ہے تو سارے خاندان سے بغاوت کرتا ہے اور سارا خاندان اس کو ستاتا ہے. یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. مجاہدات سے اور محنتوں سے دل بنتا تو ہے, لیکن خالی مجاہدہ کافی نہیں,
صحبت صالحین بھی ضروری ہے. یہ مضمون 20 صفحے کا ہے صحبت صالحین کا. جب میں نے اس کو ابھی پڑھا کچھ دن پہلے تو ایسا لگا میں نے پہلا ہی پڑھا ہی نہیں کبھی, حالانکہ 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں, لیکن وہ پڑھوں گا 20 صفحہ تو پھر دوسرا رہ جائے گا. حضرت والا کے تقریر کا کیسٹ میرے پاس موجود, 1.5 گھنٹے کا بیان اور اس میں 15-20 منٹ کے اشعار, تو باقی 1 گھنٹہ 10 منٹ. جب حضرت کی کتاب پڑھی تو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ سکے. اللہ نے حضرت والا کی آواز مبارک میں حضرت کے وقت میں بھی اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی. ظاہری بات ہے جب ابھی پڑھے گا آدمی تو وقت لگے گا, لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ بھی تو بیان فرما دیتے نا, لیکن جب ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو تھوڑی اسپیڈ تیز ہوتی ہے, نہیں پکڑ سکے. جس سے پتا چلا کہ حضرت والا کے زبان مبارک میں تو برکت تھی, حضرت والا کی آنکھوں مبارک میں بہت برکت ہی, ہر طرف برکت تھی, لیکن وقت میں بھی اللہ نے برکت ڈالی. اس میں سے 1-2 چیزیں پڑھ کر پھر آگے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ کیونکہ جہاں مجاہدات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وہاں اصل اہمیت آغوش صحبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے. اگر یہی صحابہ جہاد اور مجاہدہ کرتے اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آغوش تربیت نہ ملتی تو صحابہ کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب اس وقت دامت برکاتہم تھے, رحمت اللہ علیہ کی خوشبو تو جا کر دیکھو. آج بڑے بڑے علماء ندوہ ان کے قدموں میں ان سے دعائیں لیتے ہیں. حضرت نے 12 سال اپنے شیخ کی خدمت کی, مجاہدات سے گزرے اور اس کے بعد جب دین کی تبلیغ شروع کی تو اتنے ستائے گئے کہ فرماتے ہیں بڑھ رہے ہیں پھر شرور دشمنا, بڑھ رہے ہیں پھر شرور دشمنا, تجھ سے ہے فریاد اے رب دو جہاں, ہو رہا ہے عشق کا پھر امتحان, آتے ہر سمت تیروں سے نا. اور جب اور ستائے گئے, 3 دن تک حضرت نے فرمایا, حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا پانی تنگ بند کر دیا گیا تھا. فرماتے حق پرستی کی سزا جورے آیا, حق پرستی جو حق پر رہتا ہے تو ظاہری بات ہے تکلیفیں تو آئیں گی, حق پرستی کی سزا جورے آیا ہے یقیناً سنت پیغمبراں, مجھ کو جی بھر کر ستا لے وہ یہاں, میں خلاف حق نہ کھولوں گا زباں, میں خلاف حق نہ کھولوں گا زباں, جل کے اٹھے گا نشے من سے دھواں, آ جائے گی نہ میری رائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ دوستو اسی لیے کہتا ہوں, میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں بس, 1-2 چیزیں ضروری ہیں, سبھی ضروری ہیں. دوستو اس کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجاہدے کے لیے اور صحبت صالحین کے لیے تیار ہو جاؤں. تبلیغی جماعت میں نکلنے سے یا مدرسے میں پڑھنے سے بھی ایک قسم کی صحبت مل جاتی ہے, لیکن پھر بھی شیخ کامل کی ضرورت رہتی ہے. شیخ کی ضرورت کو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاہے تبلیغی جماعت میں لاکھوں چلے لگا لو مگر جب تک صحبت شیخ نصیب نہیں ہوگی تقویٰ اور اللہ سے خاص تعلق نہیں ملے گا. اس لیے تمہارا کوئی مربی اور شیخ بھی ہونا چاہیے, لہذا جس اللہ والے سے مناسبت ہو اس سے بیعت ہو جاؤں. حضرت کا انداز دیکھا آپ نے, جس اللہ والے سے مناسبت ہو اس سے بیعت ہو جاؤں. آگے بھی حضرت نے لکھا ہے کہ جس بھی صاحب نسبت سے مناسبت ہو اسے بیعت ہو جاؤ, بس اتنا دیکھ لو کہ انہوں نے کسی کے ساتھ وقت گزارا یا نہیں گزارا. یہ حضرت نے نہیں فرمایا کسی عالم سے بیعت ہو جاؤ, کسی مفتی صاحب سے بیعت ہو جاؤ, کسی غیر عالم سے بیعت ہو جاؤ, نہیں, اللہ والا ہو, صاحب نسبت ہو. اور حضرت مجدد نے تو ایک بات اور فرمائی ہے جو حضرت سے سنا, فرمایا کہ جس بستی میں اللہ والا نہ ملے, اللہ والوں کا غلام بھی نہ ملے, لیکن کسی شیخ نے اس کو اجازت دی بھی ہو اور وہ عمل اس کے پاس ہے نہیں تقویٰ کا لیکن فن کا جاننے والا ہے, شیخ نے اس وجہ سے اس کو اجازت دی, فرمایا کہ شیخ کے لیے اللہ والا ہونا بھی شرط نہیں ہے, لیکن اگر اللہ والا ہوگا تو اس کے فیوز اور برکات قیامت تک پھیلیں گے. پھر فرمایا اس سے اپنی اصلاح کرا لو, تقویٰ نہیں ہے لیکن فن جانتا ہے اور کوئی ہے نہیں اس بستی میں, فرمایا اس سے اپنی اصلاح تو کرو, گناہ چھوڑنے کے بارے میں جو تدبیر ہے بتایا اس پر تو عمل کرو. اچھا جناب, اب اس کے بعد ایک اور خاص بات. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت فرماتے ہیں کہ کلمے کی صحیح تعریف کیا ہے. کلمے کی صحیح تعریف ہے اللہ پر جان دینے کے راستے تلاش کرنا, جو ہمارے حضرت فرماتے تھے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. جو حضرت والا یہی تفسیر فرماتے تھے عجیب انداز سے کہ لا الہ غیر اللہ سے کٹو پھر جہاں دیکھو گے الا اللہ ہی الا اللہ پاؤ گے. تو فرمایا کہ کلمہ شریف کی صحیح تعریف ہے اللہ پر جان دینے کے راستے تلاش کرنا. آج جن کے قلوب غیر اللہ میں مشغول ہیں کیا ان سے کار نبوت لیا جائے گا؟ کیا ان سے کار نبوت لیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے سرکاری کام لیتے ہیں اس کے قلب کو پہلے غیر سرکاری کاموں سے فارغ کرتے ہیں, غیر سرکاری کاموں سے فارغ کرتے ہیں. گر خفاش رفتے در کورو کبود باز سلطان دیدارا بارے چبود. اگر کوئی چمکادڑ ظالم اندھا ظلم پرست کہیں اندھیرے میں الٹا لٹکا ہوا ہو تو اس پر کوئی تعجب نہیں, لیکن جس باز نے بادشاہ کو دیکھ لیا اور باز شاہی بن گیا وہ شاہ کو دیکھنے کے بعد اگر کسی مردہ سے لپٹا ہوا ہے تو وہ بادشاہ کو چھوڑ کر کہاں غیروں میں پھنستا ہے, کہاں گندگی میں جاتا ہے. اس لیے مولوی حافظ صوفی اساتذہ کرام اور ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے قلوب کا تزکیہ کرا لیں, باز شاہی والے اخلاق سیکھیں, اللہ کے پاس رہنا سیکھیں, غیر اللہ سے اپنے دل کو بچائیں. مردہ خوری کرگس یعنی گفت کی صفت ہے, اس سے اپنے دل کو پاک کریں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردارم و کرگس نیم. اے دنیا والو اپنے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی کے صدقے میں اب میں کرگز نہیں رہا, اب میں باز شاہی بن گیا ہوں, نیک رفتار ہو گیا ہوں. اے دنیا والو جلال الدین اب مردہ کھانے سے فارغ ہو چکا, اسے مردوں سے نجات مل گئی. اس میں حضرت والا نے کم از کم چار یا پانچ اپنے راز آؤٹ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بس حضرت والا رحمت اللہ لیکن تعلیمات پر جان لڑا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے جوانی میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رکھا. جوانی میں جی چاہتا ہے خوب گپ شپ کرو ہوا کھاؤ, لیکن میں نے اندھیری راتوں میں تاروں کی روشنی میں اپنے شیخ کا ساتھ دیا ہے. جب کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی آٹھ آٹھ گھنٹے میرے شیخ عبادت کرتے تھے اور اختر ان کے ساتھ رہتا تھا. آخر حضرت والا نے اعلان کیا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی اما کے ساتھ رہتا ہے. اور بھی حضرت نے اپنے راز آؤٹ کیے, لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کرتا ہوں کہ اختر سینے میں درد محبت کا ایک ذرہ رکھتا ہے, اور وہ بھی عطا خداوندی ہے جس کا میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ اپنے بیان اور اس پہ نظر کرنا, اور وہ بھی عطا خداوندی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے دے دے جب چاہے چھین لے. میں اس نعمت کا مستقل مالک نہیں ہوں, یہ تعالیٰ کی بھیک ہے. کاسہ گدائی میں وہ جب تک چاہے بھیک رکھے اور جب چاہے نالائق سے چھین لے. خدا تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے نالائکیوں سے کہ جن سے یہ بھیک چھن جائے. اے اللہ میرے کاسہ گدائی میں تعلق مع اللہ کا یہ موتی ہمیشہ قائم رہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی سلطنتیں اور بادشاہوں کے تخت و تاج اختر کے قدموں میں رکھ کر دیکھو کہ اختر بکتا ہے یا نہیں. مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اختر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. افسوس کے پہچاننے والے کم ہیں, سمجھتے ہیں کہ اختر بھی لالچی ہے, کوئی مالدار آ جائے تو اس کے پیچھے پھرنے لگے گا. میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے اپنے درد کی قیمت سمجھا دی ہے. اگر ساری دنیا کے بادشاہ اپنے تخت و تاج میرے قدموں میں رکھ دیں تو اختر بھی فضل ہی تعالیٰ انہیں دیکھے گا بھی نہیں, اور اللہ کے درد محبت کی داستان کو نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں کہے گا کہ چلو دارالخلافہ کیپیٹل میں بیٹھیں اور وہ آرام سے مرغے وہاں جا کر اڑائیں. میں اپنی اس درد محبت کی داستان کو سنانے کے لیے اللہ سے فریاد کرتا ہوں کہ 120 سال کی عمر خدا تعالیٰ سے مانگتا ہوں. جب اختر جوان تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اس وقت میری زبان کو کان نہیں ملے تھے, اب جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ہر طرف سے مجموعہ کھچا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اب دعا بھی سنیے گا اور حضرت کا مٹنا بھی سن لیجئے. اے اللہ اپنے ان بندوں کے کانوں کے صدقے, ان بندوں کے کانوں کے صدقے میں میری زبان کو توانائی عطا فرما, قوت بیان, حسن بیان, اخلاص بیان اور شرف قبول بیان عطا فرمائیے, اور مجھ سے سارے عالم میں کام لے لیجئے. بس یہی دل چاہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنی رحمت سے کچھ کان عطا فرما دیجئے، گو اختر مستحق نہیں ہے، گو اختر مستحق نہیں ہے، لیکن محض اپنی رحمت سے کچھ ایسے کان شرق و غرب شمال و جنوب سے عطا فرما دے جو آپ کی محبت کے پیاسے ہوں، اور اپنے اس درد محبت کی امانت کو جو اختر کے سینے میں ہے، اختر کے سینے میں ہے۔ اب جب یہ پڑھتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے سجدے میں جا کر رونے لگے کہ اللہ معاف فرما دیجئے، جیسے حضرت خود فرماتے تھے کہ پڑھنے کے بعد جڑے تو کیا جڑے، آپ یہ کب پڑھنا نصیب ہوگا، پتا چل گیا کب پڑھنا نصیب ہوا کہ اختر اپنے اس درد محبت اور اپنے اس درد محبت کی امانت کو جو اختر کے سینے میں ہے ان کے سینوں میں منتقل فرما دیں، مجھے بہانہ بنا دیں، کہ آپ بنا دیں نام میرا چڑھا دیں، کام آپ بنا دیں نام میرا چڑھا دیں، اسے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، کیونکہ کام تو صرف آپ ہی بناتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا جس کو اجازت ملی ہوئی ہو پابندی سے صبح و شام 7 مرتبہ یا جامعہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مشرق مغرب شمال جنوب میں جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہو ان کو مجھ سے جوڑ دیجئے، یا مجھے وہاں بھیج دیجئے اور اس کے لیے اسباب آپ بنا دیجئے۔ اور فرماتے تھے اس سے بڑا اخلاص لاؤ، اور اے اللہ جن کی مجھ سے مناسبت نہیں ان کو بھگا دیجئے نہیں، اے اللہ جن کو مجھ سے اختر سے مناسبت نہیں ان کو ان کی مناسبت کی جگہ پر بھیج دیجئے تاکہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہاں بغیر مناسبت کے رہیں گے تو پھر یا اللہ تعالیٰ نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ مجھے ان سے کوئی فائدہ ہوگا۔ دیکھا آپ، اور اس میں آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحبت کو کیا اہمیت دی کہ ایک موقع پر اللہ فرما رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اب وہ وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا، حضرت والا بیماری کی حالت میں باہر تشریف لاتے تھے نا تو حضرت نے آیت پڑھی، ٹیپ میں ہے آیت پڑھ کر حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ نیت کر کے اپنے کمرے سے چلتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنے سارے نیک لوگوں کی صحبت مجھے مل جائے، یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے آپ کو نبی کے لیے تو ہے لیکن اللہ والے کا نزول آپ دیکھو کہ میں اس نیت سے نہیں آتا ہوں کہ میں جا کے آپ لوگوں میں بیٹھوں اور آپ کو کوئی مال پہنچاؤں، میں اس نیت سے آتا ہوں کہ اللہ اتنے سارے نیک لوگوں کی صحبت میں مجھے بٹھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آج چونکہ 14 اگست ہے، 1991 کی بات ہے یہ، کیونکہ آج 14 اگست ہے، جتنا اس کتاب کو پھیلائیں، صفحات اس کے مختصر بنائے ہیں، اس میں حضرت نے رو کر دعا بھی کی ہے کہ اللہ کاش اس کو اخبار والے رسالے والے چھاپ دیں تاکہ جگہ جگہ یہ بات پھیل جائے۔ یہ کون پھیلائے گا جس کو اللہ سے تعلق ہوگا، وہ نا میڈیا والے کیا پھیلائیں گے۔ آج چونکہ 14 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس لیے میں کچھ باتیں قیام پاکستان کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی، خاص کر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو اور جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہوں۔ یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی، کام کی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شعار دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو، کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کئی 9000 افراد کی بستی ہے جس میں 6000 ہندو اور 3000 مسلمان ہیں تو جب یہ مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوئی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے، کیونکہ 6000 ووٹ کافروں کو جائیں گے اور 3000 مسلمانوں کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نافذ نہیں ہو سکے گا، اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا، یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام ہی اجنبی ہو جائے گا۔ اب اسی جمہوریت کے نظام کی خرابی بھی سمجھ لیجئے، یہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ملا ہے بہت بڑی لعنت ہے۔ ایک بستی میں 400 شرابی جواری اور زانی رہ رہے ہیں اور 50 لوگ نماز کی جماعت سے پڑھتے ہیں اور دین پر چلتے ہیں، فرمایا جب الیکشن ہوگا کون جیتے گا؟ شرابی ہی جیتے گا نا، برائی آدمی جیتے گا۔ اس بتائیے کہ کیسا طریقہ ہے یہ؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر بیان القرآن میں قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین. اور اے نبی آپ ان صحابہ سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف ہو، سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کل ڈالا کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی آپ مشورہ تو لیں مگر فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، جمہوریت کا نہیں ہوگا، چاہے جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے، الیکشن باطل ہے، جو صحیح لوگ ہیں ان کو حکومت ملنی چاہیے. یہ کیا کہ کسی ملک میں غنڈے زیادہ رہتے ہوں، بے نمازی زیادہ رہتے ہوں تو بس غنڈے کو وزیر اعظم بنا دو. فرمایا کہ سواد اعظم یعنی کثیر جماعت کی اتباع کرو، تو سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف لوگوں کی کثرت مراد ہے، چاہے کافروں کی کثرت ہو یا فاسق اور فاجر لوگوں کی؟ نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ بیاض اعظم کی اتباع کرو یعنی اہل حق کی. سواد اعظم کی شرح حکیم الامت نے یہ کی ہے کہ جدھر بیاض اعظم ہو، جدھر سب سے زیادہ نور ہو، یعنی جدھر حق ہو ان کی اتباع کرو، خواہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہو لیکن وہی سواد اعظم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو. اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس میں بھی انگریز سے آزادی کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول. گاندھی کافر ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں. اگر اس وجہ سے کہ کافر اکثریت میں ہیں، کافروں کی حکومت ہو جائے اور ان کا غلبہ ہو جائے تو گاندھی کافر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا، لہذا قانون اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. وہ کیا قرآن اور مسلمانوں کی مانے گا؟ بلکہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تو نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کو گالیاں دیتے. اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق و فاجر مسلمان زیادہ ہیں لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے، یہ کانے تو ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں، ایک آنکھ والے ہیں، کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں. آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق حکمران ہو لیکن ہے تو مسلمان، قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. حکیم الامت کا یہ جملہ یاد رکھو کہ مسلم لیگ کانی ہے، ایک آنکھ سے اندھی ہے، اور کانگریس دونوں آنکھ سے اندھی ہے. علامہ شبیب احمد عثمانی نے صاف کہہ دیا تھا، فرمایا کہ ہاں مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے. آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب نے مجھ سے خود یہ بات بیان کی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے. اور جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے. اگر وہ کسی اور مسلک کے سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہ کرتے. ارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ، جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے. مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، وہ دینا تھا، تو میں نے دیکھا کہ محمد علی جناح اس وقت سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں نے محمد علی جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے. لہذا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا. چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور مولانا شبیر احمد عثمانی سے جناح صاحب نے کہا کہ اگر مولانا تھانوی صاحب اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا. میڈیا کے ذریعے میڈیا کا کیا کام ہے کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال پیش کر دے. پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے. میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس تھا، میں نے خود اس میں شرکت کی، حضرت والا رحمت اللہ نے خود شرکت کی، اور نعرے لگ رہے تھے بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کر رہے گا ہندوستان، نعرے لگ رہے تھے، اور علماء اور اللہ والے بھی نعرے میں ساتھ دے رہے تھے. میں نے خود اس میں شرکت کی جس میں قرارداد پاکستان قائم ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا ہے. اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر شامل تھے، اور میرے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پورے اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے. حضرت کو ایک دن اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے، اور حضرت رات رات بھر سجدے میں روتے تھے کہ یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دیجئے. اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اس اجلاس کے لیے حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھ کر پھولپور اعظم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے ان کی تقریر کرانے کے لیے. تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے اور عشاء پڑھائی، اور فرمایا کہ میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور سارا دن ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں کیا پیا کیونکہ استنجا لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا پڑ جاتا. حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچیں. پاکستان بنانے میں ہمارے بزرگوں نے اس طرح سے قربانیاں پیش کی. پھر اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئی، میں بھی اس میں خود موجود تھا. اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے تقریر میں فرمایا کہ اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں، لہذا حکومت تو ان مسٹروں کی ہی ہاتھ میں رہے گی، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کیا پھر ساحل تک پہنچ نہیں سکیں گے. پھر فرمایا کہ ایک مصرع پڑھا، آپ کو سنا رہا ہوں، عجیب و غریب مصرع ہے کہ مسٹر اور ملا میں کیا فرق ہے. فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا، ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا، یعنی ان کے پاس مادی وسائل و اسباب ہیں اور علماء بیچارہ مسکین ہے. ہمارے پاس کشتی نہیں لیکن راستہ معلوم ہے، ان کے پاس کشتی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں. کاش کہ یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دے دیں تو ان کی کشتی پار لگ جائے. خیر اسی جلسے کی رات مجھے خواب میں بشارت بھی ہو گئی کہ پاکستان بن جائے گا. حضرت والا نے خواب دیکھا، اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے اور حضرت بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ خواب میں حضرت نے پوچھا. میں نے اس وقت تک سورہ انفال کی تفسیر نہیں پڑھی تھی، میں سورہ انفال کے مضامین کو جانتا بھی نہ تھا، تو جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے اور سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے اس کی تعبیر دی کہ اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا، کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا ذکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے سب فاسق فاجر ہوئے ہیں، مولویوں کی حکومت نہیں. شراب نعوذ باللہ شراب، لہٰذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں. تو اس کا جواب سن لو، بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر صدر اور وزیر اعظم اچھے ہیں. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کعبہ میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا کہ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک مشرکیوں ولو اعجبکم
مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے. ولو اعجبکم اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر اچھا لگتا ہے, اور ولو اعجبکم فرماتے ہوئے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ دی, حضرت شیخ الحدیث نے انگلی رکھ دی ان پر. اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے, اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو. مسلمان کتنا ہی شرابی کبابی اور گناہگار اور بدکار ہو, کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے, لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے. سارے دنیا کے کافروں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں گناہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا. چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا کر جائے لیکن کافر کو دائمی سزا ہے, کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, اور مسلمان کے لیے دائمی سزا نہیں, اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں. حضرت شاہ عبد القادر تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے, جو میرے پیارے شیخ سے ہم نے سنا, کہ اللہ نے عرش اعظم پر لکھایا ہوا ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور غصے میں دوڑ بھی میری رحمت جیت گئی. پیارے شیخ نے فرمایا وجہ کیا, فرمایا وجہ یہ کہ جو قانون سے نہ بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان رحمت سے بخش دیں گے اللہ تعالیٰ. اور مومن پر اللہ کی کیا رحمت ہے, اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حالت نیند میں کروٹ لی اور اس کے منہ سے نکل گیا اللہ جل جلالہ, نہ نمازی تھا نہ روزے دار, بس اسی پر اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا کہ تم نے غفلت میں سوتے ہوئے کروٹ جو بدلی اور جو تمہارے منہ سے اللہ نکل گیا وہ میں نے قبول کر لیا غفلت کے ساتھ. جیسے وہ اللہ نے جس فرمایا اس ہندو کو جو 75 برس تک بت کو سنم سنم کہہ رہا تھا, ایک دفعہ نیند کا غلبہ ہوا اور سمد نکل گیا, غیبی آواز آئی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے تو کہاں ہے, میں تو یہی موجود ہوں, ڈنڈا اٹھا کر بت کو توڑنا شروع کر دیا. کہہ رہے ظالم 75 برس تجھے پکارا جواب نہیں آیا, اور مسلمانوں کے خدا کو غلطی سے غلبہ نیند میں پکار لیا تو وہاں سے لبیک کی آواز آ گئی, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. وہ مالک ہے, شہنشاہ ہے, اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ شہنشاہ نام نہیں رکھنا چاہیے, شاہوں کا شاہ تو اللہ تعالیٰ ہے, جس کو جو ادا چاہے جس کی جو ادا چاہے پسند کر لے, جو نقطہ چاہے پسند کر لے اور اس پر مغفرت کر دے. جب بشیر اونٹ والے کی ایک ادا یعنی کہ اس کو سلوٹ کو ایک دنیاوی بڑے مملکت کے بادشاہ نے پسند کر لیا اور اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا, تو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے, وہ اگر کسی کا کوئی نقطہ پسند کر لے اور اس پہ نواز دے تو اس پر کیا اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے, اللہ تعالیٰ اس دن کے جج نہیں ہے, مالک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں. اس کی تفسیر میں ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہوگا, جج نہیں ہوگا. جج تو قانون کا پابند ہوتا ہے اور حکومت کا غلام ہوتا ہے, تنخواہ دار ہوتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری انصاف کی عدالت قائم ہوگی تو میں اس کا مالک ہوں گا, جس کو چاہوں گا قانون سے بالا تر ہو کر شاہی رہن سے معاف کر دوں گا. شرط یہ کہ اس کے دل میں کلمہ ہو, اور اگرچہ قانون سے گناہوں سے وہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہو لیکن جس کو چاہوں گا بغیر سزا دیے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور دیکھو شاہ رحیم کی اپیل یہی کر لو اور دعا کر لو کہ اے خدا اپنے اعمال بد اور اپنی نالائکیوں کے وجہ سے قانون کی روح سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم جہنم میں داخل نہ ہو جائیں, اس لیے ہم شاہی عدالت قائم ہونے سے پہلے دنیا ہی میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اپنے شاہی رحم کو مقدر کر دیجئے, کیونکہ ہمارے اعمال بہت خراب ہے. کبھی کبھی یہ دعا مانگ لیا کیجئے, یہ بہت اہم نقطہ ہے اور امت کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شاہی رحم کی درخواست دنیا ہی میں کر لیں. ایک صاحب نے کہا اس طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا, تو فرمایا کہ ذہن کیسے منتقل ہو, ذہن تو منتقل ہوتا ہے جب منتقل کرنے والوں کے ساتھ رہے. جن کے ذہن منتقل ہوتے ہیں کچھ دن ان کی صحبت میں رہے پھر ذہن منتقل ہوتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی کسی کافر کی تعریف مت کرو کہ پاکستان کے مسلمان سے تو ہندوستان اور لندن کے کافر اچھے ہیں, ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے, سمجھ لو. آج کل ہوتا ہے نا یہ. اب میں ایک اشکال کا جواب دے کر حضرت فرماتے ہیں تقریر ختم کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر پاکستان میں ایک رسی ڈال دو تو وہ بھی چوری ہو جاتی ہے, اور لندن میں نعوذ باللہ کیا ایمانداری ہے, واہ واہ, ارے وہاں فٹ پاتھ پر اخبار رکھے ہوتے ہیں اور کوئی آدمی نگراں نہیں ہوتا, جو اخبار اٹھاتا ہے اس کو پیسے وہیں رکھ لیتا ہے, اور یہاں اگر کوئی اس طرح اخبار رکھ دے تو لوٹ مار مچ جائے. ہمارے حضرت کا علم دیکھیے, علم عظیم. میں کہتا ہوں کہ سنیے, جو ہاتھی کا پخانہ کھاتا ہے مرغی کی بیٹ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ کفار چھوٹی چوری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ دو چار روپے کی چوری نہیں کرتے, وہ ڈاکہ مارتے ہیں اور کروڑوں پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتے ہیں. ایک مرتبہ امریکہ میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو گئی تھی تو لاکھوں زنا ہو گئے, لاکھوں ڈاکے پڑ گئے. یہاں پاکستان سے ایک جوان سونے کی دکان کرنے والا امریکہ گیا ہوا تھا, وہاں سونے کے زیورات لے کر جا رہا تھا کسی کو دکھانے کے لیے. راستے میں امریکہ نے ڈاکوؤں کو وہاں ڈاکوؤں نے گولی مار دی اور زیورات لے کر بھاگ گئے. میں خود محروم کے یہاں تعزیت کے لیے گیا. بس ایک بات کا اور جواب دیتا ہوں پھر تقریر ختم. یہ حضرت کا تھا ماشاءاللہ ایسا ہی کہ تقریر ختم کے بعد پھر علم عظیم. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا. معلوم نہیں کہ یہ اسلامی مملکت ہے یا نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں. مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے. میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا. مولانا شبیر علی مرحوم حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محتمن نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا یعنی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم کہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمراں ہو, مسلمان فرما روا ہو, لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں, اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو. یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں. اس کا جواب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیا. سن لو, اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے. کاش حضرت کے بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شامل کیا جائے, کتابوں میں بھی شائع کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو, وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے. چاہے وہ مسلمان فرما روا, مسلمان امیر المومنین یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو, لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے, تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کے روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی. پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں. لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے, اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی جان دے گا تو وہ شہید کہلایا جائے گا. لہذا پاکستان کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان جو خوش ہو, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے. اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو شخص کے دین میں بھی شک ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائیے. بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے, ایسے ہو جائے تو سبحان اللہ, ہم سجدہ شکر بجا لائیں گے. لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا, اس کی اہانت کرنا, اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا اور پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو نعوذ باللہ ہندو لے جائے, سخت جرم ہے. جب اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا, خون بہانا شہادت ہے, تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو, خدا کیا کتنا بڑا مجرم ہے. لہذا اگر ایسے خیالات ہیں تو توبہ کرو. اے اللہ, ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں. بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جب میں ڈھاکا گیا تو مسجد میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ وہاں کے ایک عالم مولانا عبد المجید صاحب محدث لال باغ نے کہا کہ ہم پوری زندگی میں اتنا نہیں روئے جتنا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے پر روئے کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, لیکن ہندو پھر بھی اپنے مقصد میں نامراد رہے. آخر وہاں کے حکمران مسلمان ہی تو ہیں. ہندو سمجھتے تھے کہ اب سب بنگلہ دیشی ہمارے غلام بن جائیں گے, لیکن آج بھی بنگلہ دیش میں ایمانی طاقت ہے اور ہندوؤں سے ان کو بغض اور نفرت ہے. واقعی پاکستان کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت کم معلومات ہیں. جب میں نے بعض لوگوں کو اسلامی سلطنت کی تعریف بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پاکستان کے متعلق اتنے شک پیدا ہو گئے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ, پاکستان بننے سے کیا فائدہ, اور جبکہ قانونی اسلامی نہیں ہے تو پھر بیکار ہم لوگ یہاں آئے. آج انہوں نے کہا ہماری اصلاح ہو گئی, ہم بیکار نہیں آئے. اسلامی سلطنت میں ہماری حیات اور اسلامی سلطنت میں ہماری موت ہوگی انشاءاللہ. ہم یہاں کی موت کو کفرستان کے مقابلے میں کروڑا درجہ عزیز رکھتے ہیں. کیا شاہ عبد الغنی صاحب نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں سب فاسق فاجر حکمران ہیں, پھر بھی کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں. میں نے حضرت سے یہ جملہ خود سنا, میرے اور حضرت کے درمیان کوئی راوی نہیں. اور جب حضرت کراچی سے بمبئی گئے کہاں کراچی, اور فرمایا کہاں کراچی کی رونق اور نور, کہاں یہ بمبئی, دیکھو ہر طرف سیاہ سیاہ کالا کالا نظر آتا ہے, جیسے بڑ بھوجے کی دکان جا چنا بھنا جاتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان کی بے دینی سے تو اچھا ہے کہ ہندو یہاں کر قبضہ کر لیں, یعنی ہندوؤں کے غلام بن جائیں. یہ صاحب یہ بات کہنے والے صاحب دیندار اور عبادت گزار بنے ہوئے ہیں, اشراق و عوابین پڑھتے ہیں, کیا کہیں. بس خدا نہ کرے ایسا دن کبھی آئے کہ ہم ہندوؤں کے غلام ہو جائیں. یہاں جیسے بھی ہیں آزاد ہیں, ہماری ایک عزت ہے. ہم ممبر پر وزیر اعظم کو کہہ تو سکتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو, خط تو لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے علماء علن اعلان کہتے ہیں کہ روزانہ اخباروں میں بیان آ رہا ہے کہ اسلام نافذ کرو. ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان دے دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو. ہماری اکثریت ہے, ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں, ہمارے الگ قانون بناؤ کہہ کر تو دیکھ لیں. پھر دیکھنا کہ انڈیا کی گورنمنٹ مولویوں کو کیسے گرفتار کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اختر کو ان باتوں کا علم ہے, ورنہ اگر آج اختر کو بزرگوں کی صحبت نہ ملی ہوتی تو یہ باتیں ہم کہاں سے پاتے. اسلامی سلطنت کی تعریف میں میرے اور مولانا تھانوی کے درمیان صرف ایک راوی ہے, وہ بھی عالم تقوی والا, یعنی مولانا شبیر علی تھانوی صاحب. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حکیم الامت نے یہ تعریف کی تھی اسلامی سلطنت کی, ورنہ کئی تحریر میں ہماری نظر سے نہیں گزری. اب چھپ جائے گی انشاءاللہ تعالی, اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے. ورنہ آدمی سوچتا ہے کیا کہے صاحب برا کیا جو یہاں آئے. اب سنیے, جنہوں نے پاکستان بننے میں اختلاف رائے کیا اور کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ تھے, آزادی کے بعد ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا, علماء کو گرفتار کیا گیا, ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں, تب ان اکابر کو بھی احساس ہوا کہ ہندوؤں پر اعتماد کر کے ہم سے غلطی ہوئی. اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو کبھی کانگریس کا ساتھ نہ دیتے. شیخ الحدیث مفتی بھجی صاحب جو ٹنڈو الہیر میں موجود ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں اس جلسے میں موجود تھا جس میں حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا, لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا. جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے بڑا بے وفا اور غدار نکلا. یہ اس کفن چور سے بھی برا نکلا جو صرف ایک تو کفن چوری کرتا تھا, دوسرا کفن چور کے بعد مردے کے بے حرمتی بھی کرتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ کاش وہ پہلے والا ہی اچھا تھا, وہ نہ مرتا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے اپنے شیخ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے بغل گیر ہوئے معانکہ کیا, اور ایک خاص فتنہ اعظم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا, اس کے خلاف کام کرنے کے لیے مولانا مدنی کو بلایا. لیکن شاگردوں کی کم ظرفی اور بے عقلی کہ یہ لوگ بڑوں میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. کیا کہے, افسوس ہوتا ہے کہ سب ایک سلسلے کے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے. اور مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے. سارا سلسلہ ایک ہے. اس کے بعد ایک اور بتاتا ہوں بات, کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہاں بناؤ, کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ, لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح پاکستان بننے میں تو اختلاف تھا, لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اب ہم اس کی حفاظت کو فرض عین سمجھتے ہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی، اب اسے گرانا جائز نہیں، پاکستان بن جانے کے بعد اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرض ہے۔ دیکھیے یہ ہے اہل حق کی شان۔ اس بات کے راوی علامہ شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے انور نعمانی ہیں۔ آج حسینی اور اشرفی کا نعرہ لگا کر آپس میں لڑائی کرانے والے ان باتوں کو نہیں دیکھتے۔ جب پاکستان ٹوٹا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بعض نادانوں نے خوشیاں منائی۔ آہ، یہ لوگ اپنے اکابر کے طریقے پر نہیں۔ اسلامی سلطنت جس کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا شہادت ہے، اس کے ٹوٹنے پر خوشیاں منانا کون سا دین ہے؟ کیا کہیں ایسے مولویوں کو، خدا ہدایت دے۔ جب جونپور میں ایک ملا تھا، جب گاندھی مارا گیا تو ظالم نے جمعے کے دن جونپور کی شاہی مسجد میں اعلان کیا کہ نعوذ باللہ گاندھی شہید ہوا ہے۔ بتائیے کہ کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کافر کو شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ اس ظالم کو میں نے بھی دیکھا تھا، ایک جگہ وہ موجود تھا۔ میرے شیخ نے اشارہ کر کے دکھایا کہ یہ وہی ظالم ہے جس نے جونپور کی شاہی مسجد میں گاندھی کی شہادت کا اعلان کیا تھا۔ ایک بات اور سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ مجاز صحبت تھے، ذاکر شاغل کے تھے، 3 بجے رات کو اٹھ کر 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ مولانا کا میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق بھی تھا۔ ایک بار انہوں نے میرے شیخ کے سامنے شبلی منزل اعظم گڑھ میں کہا کہ حضرت پنڈت جی نے یہ فرمایا ہے۔ پنڈت نہرو مراد تھا۔ مولانا پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کون سا پنڈت جی؟ کہا، پنڈت نہرو۔ تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ کسی بزرگ کا ملفوظ سنا رہے ہیں؟ فرمایا کہ لفظ تو تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے، یہ تو اللہ والوں کے کلام میں لگایا جاتا ہے، کافر کے کلام میں تم فرمایا لگاتے ہو؟ حضرت اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ مولانا، دوبارہ کلمہ پڑھو اور 2 نفل پڑھ کر گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ فرمایا، فتاوی شامی میں ہے، لو سلم علی الکافری تبجیلن یکفر، کہ اگر کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کرے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے انگریز کے زمانے میں، ان کو انگریز جج نے بیان دینے کے لیے عدالت میں بلایا، تو انہوں نے عدالت میں جج کی طرف پیٹ کی عدالت میں، اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ جج انگریز حیران ہوا کہ اس نے میری طرف پیٹ کیوں کی، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اے کافر، تجھے دیکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، تجھے دیکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کافر کا منہ دیکھے۔ ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن منع کر دیا۔ میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، یہاں کے زمین اور آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ پاکستان کی زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے داڑیاں دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے، حضرت سے کہا، السلام علیکم، تو اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے۔ اور کچھ عرصے بعد جب بمبئی واپس گئے تو فرمایا، سارے بمبئی مجھ کو بڑ بھوجے یعنی چنے کی دکان معلوم ہوتی ہے، جہاں چنا بھونا جاتا ہے وہاں پر جگہ جگہ کالک لگی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی قبر وہیں بنے، حتیٰ کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے لڑکوں نے بھی کہا کہ ابا چلیے ہندوستان، آخر عمر میں وہیں رہیے، وہاں آپ کا سارا خاندان ہے۔ تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ حضرت کی یہ شان تھی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا۔ پاپوش نگر کے قبرستان میں میرے شیخ کی قبر ہے۔ میرے شیخ یا پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے، خوب خوش رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے، یہ پاکستان کیسا ناپاکستان نظر آ رہا ہے، ناپاکستان نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان ناپاکستان کیوں ہو رہا ہے؟ مگر پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ یہاں لاکھ غیر شرعی باتیں ہوں لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں، ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کافروں کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں سینہ سپر ہوں گے۔ آخری عمر میں میرے شیخ پاؤں سے معذور ہو گئے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود یہ جذبہ تھا کہ ایک فوجی افسر میجر تور سے جو باشرا تھے آدمی تھے ان کی ایک مشت داڑھی تھی نمازی تھی, فرمایا کہ میجر تور جب جہاد شروع ہو ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو تو اگرچہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا میرے گھٹنے بیکار ہیں لیکن مجھے چارپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چارپائی بچھا دینا اور جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا. حضرت کے ذہن میں پرانے زمانے کی توپوں کا تصور تھا اس لیے فرمایا کہ ہم توپ چلاتے رہیں گے اور گولا کافروں پر پھینکتے رہیں گے اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر حضرت رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے شہادت کے لیے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی ہے, جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں ایسے ہی ہم نے 10 سال جہاد کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی ہے. حضرت کا جذبہ جہاد تو دیکھو. اور حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ جب پاکستان کا بارڈر کراس کر کے ہندوستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آئے سو سجدے میں جا کر رونے لگے. فرمایا مجھے یہاں جیسے اوپر لکھا تھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا نور محسوس ہوتا ہے تو فرمایا اس مٹی میں بھی مجھے نور محسوس ہوتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ نواب واجد علی کے زمانے میں جب جہاد ہوا تو ایک عالم جو میرے وطن کے تھے اس میں شریک تھے اور ایک بڑے میاں بھی میرے وطن سے گئے تھے اور بہت اللہ والے تھے. ان بڑے میاں نے بتایا کہ وہ مولانا کفن کندھے پر رکھ کر ہندوؤں کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ایک مصرع پڑھتے تھے, سرے میدان کفن بردوش دارم, سرے میدان کفن بردوش دارم, اے خدا میں میدان جہاد میں آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے کفن لے کر آیا ہوں اور مشتاقہ نہ آیا ہوں تو آسمان سے آواز آتی تھی بیا مظلوم اکنو در کنارم, اے مظلوم جلدی سے میری آغوش رحمت میں آ جا, یعنی میں تجھ کو جلد شہادت دینا چاہتا ہوں. پھر وہ شہید ہو گئے. تو وہ بڑے میاں جو اس جہاد میں شریک تھے انہوں نے آسمان سے آنے والی اس آواز کو سنا اور انہوں نے میرے شیخ کو سنایا اور حضرت نے مجھ کو سنایا, یعنی آسمان سے آواز سننے والے میں اور مجھ میں صرف ایک راوی ہے وہ ہے میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ. اب ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں. سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ نے بالا کوٹ میں فجر کی نماز پڑھی, اشراق تک اللہ سے مشغول رہے, پھر اشراق کے بعد نماز پڑھی اور انہیں نہیں معلوم کہ آج ان کی شہادت ہونے والی ہے. مجاہدانہ لباس پہنا, تلوار ننگی کی. اتنے میں لاہور سے ایک سی آئی ڈی مسلمان آیا اور کہا کہ لاہور کا ایک مسلمان بہت بڑا افسر ہے جو سکھوں کے یہاں نوکر ہے, آپ کی محبت میں اس نے خفیہ خط دیا ہے, اس خط میں کیا لکھا پڑھ لیجئے. اس میں لکھا تھا کہ آپ بھاگ جائیے, سکھوں کی بہت بڑی فوج آ رہی ہے, امید فتح نظر نہیں آتی, آپ کی زندگی مجھے عزیز ہے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ فرار اختیار کر لیجئے, چھپ جائیے, روپوش ہو جائیے. سید احمد شہید نے یہ خط پڑھ کر جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. اسی جواب کو بتا کر حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ کا عاشق بھی یہ نہیں دیکھا کہ مجھے ولایت ملے گی یا نہیں ملے گی, میں بیان کروں گا یا نہیں کروں گا, جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ ہمیں عمل کرنا ہے, اللہ کو خوش کر کے جان دے دینی ہے. اور جو اشعار پڑھے گئے یہ تڑپ تڑپ کے جینا, لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جامع مینا, یہی میرا تور سینا, میرے بحر احمر کا سمندر, میرے خون کا سمندر, میری آؤ فغاں کا منظر, میرے چشم تر کا منظر, ذرا دیکھ نہ سنبھل کر. شروع میں یہ سب لکھا ہوا ہے مجاہدے کے بارے میں, تزکیے کے بارے میں. حضرت سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا کہ جب مجاہد تلوار کو گردن سے نکال لیتا ہے پھر وہ اللہ کے راستے سے پیٹ پھیر نہیں سکتا, یہ مومن کی شان ہے. اب یہاں کیا ہم سوچیں گے جب کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو گناہ نہ کر کے جان دینا آسان لگے گا, جب تقویٰ جو شیخ سے سیکھ لیتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ میں نے گناہ چھوڑ دیا تو میں مروں گا یا جیوں گا, کوئی گناہ چھوڑ کر مرا نہیں ہے, سینکڑوں حیات اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. تو فرمایا کہ یہ مومن کے شان کے خلاف ہے, ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے, ہمیں روپوشی نہیں چاہیے, ہم تو جان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لہذا فرمایا اس خط کو لے جاؤ اور اس افسر سے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ سید احمد کو آج دو کام کرنے ہیں, یا تو میں جہاد میں فتح حاصل کر کے غازی بنوں گا اور لاہور پہ میرا جھنڈا اسلام کا لہرایا جائے گا, یا پھر میں آج شہادت کا دام نوش کر کے اللہ سے جا کر ملوں گا. یہی ابھی اس وقت تو آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا یہ ایمان تو ہونا چاہیے کہ دو میں سے ایک کام کروں گا۔ حضرت والا ایک شعر پڑھا کرتے تھے فارسی کا کہ اے شخص زیادہ باتیں مت کر، دو میں سے ایک کام کر لے، یا اپنی جان اللہ تعالیٰ پر فدا کر دے، یا پھر یہ لمبی باتیں نہ کر کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ایسا ہو، دو میں سے ایک کام کرنا ہے بس، یا تو نفس کی غلامی اختیار کرنا ہے یا گناہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ پر جان دینا ہے۔ جام شہادت، شہادت کا جام نوش کر کے اللہ سے ملوں گا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے اکابر، ان جیسا کوئی لا کر تو دکھاؤ۔ اور اسی جہاد کی تیاری کے لیے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ نے اپنی مسجد فتح پوری میں جون کے مہینے میں 12 بجے دن میں سخت دھوپ میں پیدل جنوب سے شمال اور شمال سے جنوب ننگے پاؤں چلتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ دھوپ میں اپنے پیر کیوں جلا رہے ہو؟ فرمایا میں بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جہاد کی تیاری کروں گا، کر رہا ہوں، اگر نازک بنوں گا تو جہاد کیسے کروں گا۔ دو بدعتی قتل کرنے آئے تو دیکھا کہ مولانا 12 بجے کی دھوپ میں مسجد کے سین میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ پوچھا مولانا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ سکھوں سے بالا کوٹ میں جہاد کرنا ہے، اپنے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانی ہے۔ دونوں نے کہا بھلا ایسے شخص کو ہم قتل کریں کہ جو اللہ کے راستے میں اس طرح جان دینا چاہتا ہے؟ دونوں نے اپنی حماقت پر اپنا سر پیٹ لیا اور کہا توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں لوگوں نے غلط بتایا۔ یہ جتنے حضرت کے مضامین ہیں نا، حضرت کے صدقے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ مولانا پھولپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ سخت بارش میں دریا کا دہلی کا دریا جمنا بھرا ہوا، سینا تانے ہوئے بہ رہا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید بارش کے زمانے میں دریا جمنا کے سیلاب میں کودتے تھے تو تیرتے تیرتے آگرہ تک چلے جاتے تھے۔ کس لیے؟ مشق کرتے تھے کہ اگر جہاد میں کوئی دریا جہلم، دریا راوی وغیرہ پڑ جائے اور اس میں کودنا پڑے تو ہم تیر سکے۔ دہلی اور آگرہ میں کتنا فاصلہ ہے، اتنی دور جا کر نکلتے تھے۔ شیخ سے یہی تو سیکھنا ہے، شیطان اور نفس کے مقابلے میں کس طرح لڑائی جھگڑا کرنا ہے، کیسے داؤ پیچ استعمال کرنے ہیں، اور اگر ایک خطا ہو جائے تو کس طرح رونا ہے۔ یہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ وہاں اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اب یہ 50 دفعہ اللہ نے حضرت کے صدقے بیان کرایا ہے، لیکن جب یہ میں نے پڑھا جہاز کے اندر یہ مضمون جو اب بیان ہو رہا ہے تو اتنا رونا آتا ہے کہ بس اللہ معاف فرما دے، اور چاہے 1000 سال بھی عمر مل جاتی حضرت کی قدر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 2 عورتوں نے توبہ کی جو بہت مالدار تھیں اور پہلے برا پیشہ کرتی تھی۔ اب یہی بات آ گئی نا دونوں، ایک وہ شہادت اور ایک ان کو کیا ملا۔ جو حضرت نے جملے استعمال فرمایا اس میں آپ سن لیں، 50 دفعہ حضرت سے بھی سن چکے ہیں، ہر بار نیا مضمون، ہر بار دل کو عجیب مزہ آتا ہے۔ جب ان حضرات نے جہاد کے لیے اعلان کیا تو پہلے برا پیشہ کرتی تھی تو ان عورتوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم ایک گندی زندگی سے اولیاء اللہ والی زندگی میں آ گئے، اب ہم کو چھوڑ کر آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فاسقانہ حیات سے، نافرمانی کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے دوستوں کی حیات میں آ گئے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو سید احمد شہید رحمت اللہ نے، وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ نے پوچھا کہ تم دونوں جہاد میں کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گی، ہمارے شوہر بھی چلیں گے، وہ تو جہاد میں لڑیں گے اور ہم رات بھر مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا دلیں گی، ہم نے اپنی نیند چھوڑ دیں گی۔ لہٰذا دونوں اپنے شوہروں کے ساتھ گئی، بالا کوٹ کے پہاڑوں کے دامن میں ان کے شوہر جہاد کرتے تھے اور جو دونوں اللہ والی عورتیں چکی چلاتی تھی، چنا دلتی تھی، یہاں تک کہ چکی چلاتے چلاتے مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ رئیس تھی، ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کر رہی تھی۔ والذین جاہدوا فینا کے مجاہدے، ایک دل جلے نے کہا کہ اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، اپنے ان کے شوہروں کے ذریعے پوچھوایا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی تعلیمات پر جان لڑا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دل جلے نے کہا اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، یہ بتاؤ کہ جب تم دہلی میں تھی پھولوں پر سوتی تھی تو تم کو زندگی زیادہ عزیز تھی یا اب جو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، یا اب جو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے؟ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ہم یہاں نقل کریں، آپ یہاں نقل کر لو، یہ فیشن کی زندگی، یہ ریا، یہ راتوں کو جاگنا، یہ موبائل پر باتیں کرنا، ایزی پیکج میں بک بک کرنا اور باہر ملکوں کے گھنٹوں کے فرق سے چار چار پانچ پانچ گھنٹے فیس بک مفت کا فون اور یہ جو آتا ہے ویب کیمرا جا کر بنوری ٹاؤن کا فتوا چاہیے تو مجھ سے لے لیں آپ. گناہ لکھا ہے آرام فرمائے, یہ بھی تصویر کے حکم میں, اس کی تصویر دیکھنا, اس کی تصویر دیکھنا, غیر شرعی تقریبات میں جانا اور برقعے کے ساتھ نامحرم کو دیکھنا, دیور سے احتیاط نہیں, اور جو کیا ایسی ایسی خبریں ہیں کہ دل روتا ہے. جن خاتون کے پاس دس دس گھنٹے دس دس برسوں کا تقوی, کہاں کر مری, دوبارہ فلمیں, دوبارہ گانے, نعوذ باللہ, اور شیخ اسلام بھی نہیں, اسلام بھی نہیں, ہاں ابھی کرائیں گے, ابھی کرائیں گے. دس دس برس کا تقوی, یہ فیس بک اور یوٹیوب, اس پہ ڈرامے, نامحرم کو دیکھنا, یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین صرف فلموں میں نہیں گندی تصویروں میں مبتلا ہیں. وہ دوسری عورتوں کو چھوڑیے آپ, وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ آئے تھے, روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ایک خاتون مسلمان بے ہوش ملی, پتا چلا ماریشز میں, اور یہ واقعات ہر چند دن کے بعد ملتے ہی رہتے ہیں. اس نے شراب اور ڈرگز یوز کی ہوئی تھی, اور ان بیویوں کو دیکھ لو اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملا. پوچھا اے میری بہنوں, اے میری ماؤں, یہ بتاؤ کہ جب دہلی میں تھی پھولوں پر سوتی تھی تو تم کو وہ زندگی زیادہ عزیز تھی یا اب جو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے؟ تو ان دونوں عورتوں نے فرمایا, خدا کی قسم سید احمد شہید رحمت اللہ کے صدقے میں اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کے صدقے میں, ان کی برکت سے ہم جو یہ مجاہدہ کر رہی ہیں اور ہم پھولوں پہ سونے والیاں کنکریوں پر سو رہی ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں, اور جو آج ہم وطن, ہم بے وطن کھلے آسمان کے نیچے ہیں, اس مشقت اور مجاہدے کی برکت سے اللہ نے ہمارے دل میں وہ ایمان و یقین اتارا ہے کہ ہمیں دل کی آنکھوں سے خدا نظر آ رہا ہے. یہ جملہ ہر بار اللہ تعالی حضرت کو الگ نعمت عطا فرماتے تھے. جو آج ہم بے وطن کھلے آسمان کے نیچے ہیں, اس مشقت اور مجاہدے کی برکت سے اللہ نے ہمارے دلوں میں وہ ایمان اور یقین اتارا ہے کہ ہمیں دل کی آنکھوں سے خدا نظر آ رہا ہے, آسمان کے پردے اٹھ چکے ہیں اور ہمارا ایمان اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اگر اسے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ بالا کوٹ کے پہاڑ ہمارے اس ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ واقعہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہ تم نے سنایا اور فرمایا, اب دیکھیے, اب شروع میں مجاہدہ, آخر میں مجاہدہ. فرمایا مجاہدے کا یہ انعام ملتا ہے, یہ مجاہدے کا انعام ملتا ہے, جیسی ہماری قربانی ویسی اللہ کی مہربانی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, شرط ایمان کی ہے, اللہ ضرور ضرور بالت زندگی عطا فرمائیں گے. میں ہوں, آپ ہو, یا میری ماں بہن بہو بیٹیاں ہو, کیا فلموں میں مزہ ہے؟ کیا گانوں میں مزہ ہے؟ بہت سی عورتیں سنتی نہیں ہیں, فلم دیکھتی نہیں ہیں, لیکن اس کی اسٹوریاں سنتی ہیں. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ نے سنایا, فرمایا مجاہدے کا یہ انعام ہوتا ہے, جو لوگ اللہ کے راستے میں مشقت جھیلتے ہیں اور غم اٹھاتے ہیں ان کا ایمان ایسا خوشبودار ہوتا ہے کہ ایک عالم کو خوشبودار کرتا ہے. اس کے جرے تو کس نہ بسا ہے, یہ پورب کی زبان ہے, یعنی جو اپنے کو اللہ کی محبت میں جلاتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اس کا غم اٹھاتا ہے, اللہ اس کی خوشبو کو اڑاتا ہے. اگر کوئی اللہ والا ساری مخلوق سے چھپ کر سجدوں میں رو رہا ہے تو وہ کتنا ہی اپنے کو چھپائے, اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو, اس کے درد محبت کی خوشبو کو عالم میں نشر فرما دے گا. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کے بوئے پیراہن. کس کا جمال؟ اللہ کا. تو اب اذان کا وقت ہو رہا ہے, اب آخری دو صفحے اس کا عرض کر دیتا ہوں بس جلدی جلدی. تو یہ چند باتیں عرض کر دیں, پاکستان اتنی بڑی عظیم نعمت کا شکر کیا ہے تو سن لیجئے. اللہ فرماتے ہیں, لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ, وہ وقت یاد کرو جب بدر کے میدان میں تم کمزور تھے, ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. تو اے صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں, تقوی کی زندگی گزارو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. حضرت فرماتے تھے, ہر نعمت کا سوال ہوگا, ایمان کا سوال ہوگا, آنکھوں کا سوال ہوگا, زبان کا سوال ہوگا, پیسوں کا سوال ہوگا, کس طرح استعمال کیے سوال ہوگا, سب سب نعمتوں کا سوال ہوگا. حضرت نے فرمایا, پھر فرمایا آ کیا شیخ نعمت نہیں ہے, کیا اس کا سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں ہم نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا شیخ دیا بغیر استحقاق کے, تمہیں ہم نے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ, ہم تو ادب سے میر صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا شیخ دیا, کیا قدر کی؟ یہ قدر کی کہ کھانا پیش کر دیا, عطر دے دیا؟ قدر شیخ کی یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر جان دے دے لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے. شیخ کی تعلیمات کیا ہے؟ ابھی مریشیس میں کسی نے مولانا مفتی امجد صاحب دامت برکات ان کا کوئی تازہ کوئی ان کی بات ہوئی تھی, وہ مجھے بھیجا, کیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے فرمایا, کیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے لیے فرمایا, میں کیا بتاؤں آپ کو. پھر آخر میں فرمایا کہ حضرت والا کی تعلیمات اس پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں. فرمایا وہ تعلیمات کیا ہے؟ فرمایا تعلیمات قرآن پاک حدیث پاک پر عمل ہے نا, اور کیا تعلیمات تھی؟ فرمایا کہ پاکستان کا اصلی شکریہ, پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں, گناہ چھوڑ دیں. مہاجر کے کیا معنی ہیں؟ مشکات شریف میں حدیث پاک المہاجر من حجر الخطایا والذنوب, اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے. یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں مست ہیں کیونکہ پیسہ آ گیا, تو اب کیا پوچھنا. غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں, لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں, ہجرت کے معنی ہے کہ گناہ نہ کرنا. اب جلدی جلدی دعا کرو, یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے, اللہ تعالیٰ ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے, ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا کر دے, متقین کی زندگی دے دے, اللہ والی حیات دے دے, کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائے, اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کر اللہ کو منا لے. کیونکہ خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو منانا ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں. لہذا اگر خطا ہو جائے تو اے خدا دو رکعت نماز توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدے گاہ کو اشک ندامت سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما, استقامت نصیب فرما, ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے. رحمت آپ کی ہے, نصرت آپ کی ہے. اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے, اور جو موجود نے ان پر بھی فضل فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو دونوں جہاں کی خیر و فلاح عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ادارے کو قبول فرما, ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما, اور ہمارے مدرسے کو مثالی مدرسہ بنا دے جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے. اے اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما. یا اللہ یہاں کے استاذوں کو بھی توفیق عطا فرما, طلباء کرام کو بھی توفیق عطا فرما, اور مولانا مظہر میاں کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ ہر ہفتے بچوں کا اجتماع کریں اور ان سے قرآن پاک پڑھوائیں, تب پتا چلے گا کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے. اے اللہ ہر جمعرات کو ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کرائیے اور اس میں بچوں سے قرآن شریف پڑھوایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام اور محتمم اور معاونین, ان کی اولاد جو اس مسجد میں آتے ہیں, اور ادارے کے باورچی پوچھا لگانے والا اور چوکیدار سب کو ولی اللہ بنا دے, صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ جو بھی خانقاہ میں آئے وہ محروم نہ جائے, یا اللہ جو بھی بیت میر اور رفعت سالکین میں آئے محروم نہ جائے, اور اے خدا ہم سب کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں حضرت والا رحمت اللہ علیہ خوشبو پہنچی ہے وہاں اور بڑھا دے, جہاں نہیں پہنچی وہاں اللہ اور پہنچا دے. دعا ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو آتی ہیں 15 منٹ کے بعد نکلیں. دوسرا مدرسہ بنات جو ہے وہاں سے آنا چاہیے, گراؤنڈ کے ذریعے پھر آنا چاہیے. 5 قدم 10 قدم زیادہ چلنے سے فرق نہیں پڑتا. بیت میر کی طرف آنے سے بجائے تھوڑا سا گھوم کر کے یہاں سے آ جائیں, تاکہ جو حضرت والا کو پسند تھا کہ جتنا ہو سکے اتنا پردے کا انتظام ہو. اب جب یہاں سے آپ عادت بنا لیں گی شارٹ کٹ سے تو ظاہری بات ہے مرد بھی اس وقت آ رہے ہیں, آپ بھی آ رہی ہیں, تو نکلنے میں پھر 15 منٹ کا کیوں دیر کرایا جاتا ہے؟ اسی لیے تو دیر کرایا جاتا ہے. نکلیں بھی تو گراؤنڈ سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے. جہاں شرعی عذر ہے وہاں کے معاملات اور ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. اور یہ کتابیں آ گئی ہیں نا, کتابیں آ گئی ہیں, انشاءاللہ تقسیم ہوگی, خواتین میں بھی بھجوا دیں. یہ کسی بزرگ نے مجھے بھیجا تھا کہ محمد علی جناح نے جو خواب دیکھے تھے, اس میں خواب تھا جس میں حضور, یہ لندن میں تھے, تو حضور ایسا محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود موجود ہیں, ایسا محسوس ہوا. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محمد علی جناح میں بات چیت ہوئی ہے. انگریزی میں، وہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر. بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا مجھ سمیت اللہ ہم سب کو اور تمام جو موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے اور جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.